تعلق میں میں انشاءاللہ مضمون کو کھولوں واضح کروں گا اور حضرت عبدس مسیح موعود علیہ السلام والسلام کے ایک اقتباس کے حوالے سے آپ کو کچھ نصیحتیں کروں گا. لیکن سردست میں اس خطبے کا آغاز جماعت احمدیہ جرمنی کے اس دورے کے تاثرات سے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ سفر ہر پہلو سے ببرکت رہا اور جماعت جرمنی کو مختلف پہلوؤں سے دیکھنے جانچنے کا موقع ملا اور میں بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حضور جذبات تشکر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان سال بھی حسب سابق جماعت جرمنی کا قدم میں نے ترقی کی جانب دیکھا ہے اور ہر پہلو سے خدا تعالیٰ کے فضل سے کمزوریاں دور کرنے اور نیا حسن پیدا کرنے کی طرف توجہ مسلسل جاری رہی ہے. چنانچہ جلسہ سالانہ میں شرکت کرنے والے جتنے بھی بیرونی مہمان تشریف لائے تھے وہ گواہ بھی ہیں اور میرے سامنے ذکر بھی کرتے رہے کہ جتنا ہم نے سنا تھا اس سے بہتر پایا اور ہمتن مصروف ہو کر دن رات ایک کر کے جماعت جرمنی نے اتنا اعلیٰ معیار قائم کیا ہے ہر پہلو سے کہ بعض لوگ کہتے تھے ہم تو رشک سے دیکھتے رہے, ہم سمجھتے تھے ہم بہت بہتر کام کرنے والے ہیں, مگر یہاں اس سے بھی بہت اچھا کام دکھائی دیا. خاص طور پر اس دفعہ جلسہ سالانہ کی صفائی کا معیار بہت غیر معمولی طور پر بلند تھا اور ساتھ ساتھ صفائی اس طرح جاری تھی کہ صفائی کرنے والے دکھائی نہیں دیتے تھے مگر صفائی دکھائی دیتی تھی اور بڑی ہی خاموشی اور نظم و ضبط کے ساتھ غالباً راتوں کو جب مہمان فارغ ہو جاتے تھے اس وقت بھی وہ صفائی کرتے تھے اور دوران جلسہ بھی مسلسل صفائی جاری رہی. علاوہ ازیں خدمت کا جہاں تک تعلق ہے بہت بڑی خدمتیں ان کے سپرد تھیں. مثلاً بیرونی مہمانوں کے علاوہ جماعت جرمنی میں جو نئے احمدی ہوئے ہیں ان کی خدمت کے تقاضے کافی پھیلے ہوئے تھے. ان میں عرب بھی تھے, ان میں افریقن ممالک سے طلبہ رکھنے والے بھی تھے, ان میں مشرقی یورپ کے مختلف قوموں کے لوگ بھی تھے, اور وہ بھی جو مستقل جرمنی میں بس گئے ہیں لیکن دوسرے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہر ایک کا انتظام بہت ہی عمدہ کیا گیا, اور جو ٹیم بھی جس کام پر مامور تھی اس نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ, بلکہ ذمہ داری سے بڑھ کر دل لگا کر اپنایت کے ساتھ خدمت کی. چنانچہ ہمارے ساتھ جو قافلے کے لوگ مختلف جگہوں پہ ٹھہرے ہوئے تھے, ہر ایک کا یہی تأثر ہے. انگلستان میں بھی خدا کے فضل سے خدمت کا معیار بڑھ رہا ہے, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے, بہت احترام کے ساتھ ان کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آیا جاتا ہے. لیکن ایک فرق ہے کہ اکثر وہ مہمان جو انگلستان میں خصوصاً لنڈن میں جلسے کے دنوں میں ٹھہرتے ہیں, وہ زیادہ تر رشتہ داریوں کی وجہ سے اور پرانے تعلقات کی بنا پر ٹھہرتے ہیں, اور اس وجہ سے ان کے ساتھ جو ان کا حسن سلوک ہے وہ محض ایک مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان کے تعلق سے نہیں ہے. وہ تعلق نہ بھی ہوتا تو رشتہ داروں کی خدمت کرنا ہمارے مشرقی معاشرے کا حصہ ہے, اور ایک طبی ذوق کے ساتھ دونوں طرف لطف اٹھاتے ہوئے یہ خدمتیں کی جاتی ہیں. مگر یہاں جو میں تجربہ بیان کر رہا ہوں, جن خاندانوں کو ہم نے جن خاندانوں میں ٹھہرایا ان کا کوئی بھی رشتے کا تعلق نہیں تھا. بہت سی سیرگاہوں پر بھجوایا, وہاں بھی وہ پہلے واقف ہی نہیں تھے, اجنبی تھے, لیکن جس طرح انہوں نے خدمت کی مجھے انہوں نے بتایا کہ بالکل لگتا تھا کہ بہت ہی معزز مہمان تو آیا ہوا ہے جس کے لیے فرش راہ بن گئے تھے. انتظار کرتے کرتے راتیں آنکھوں میں انہوں نے کانٹی, اپنا سب گھر بار ہمیں پیش کر دیا, ان کے بچے محبت سے ملے, ان کے بڑوں نے خدمت کی اور تھکے نہیں, ان کے چہرے پر مسلسل بشاشت کے آثار تھے. یہ وہ خوبی ہے جس پر اللہ پیار کی نظر ڈالتا ہے. بس میں جماعت جرمنی کو مبارکباد دیتا ہوں. میں پہلے بھی کئی دفعہ وہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مہمان کی خدمت پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دی, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ آسمان پر ہنس رہا تھا جب وہ خدمت کرنے والے اس رنگ میں خدمت کر رہے تھے. اور ایک روایت میں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب وہ مہمان کو یہ بتانے کے لیے کہ گویا ہم بھی کھا رہے ہیں مچاکے مار رہے تھے, یعنی چکھارے جس طرح کھاتے وقت انسان بھرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ آسمان پر مچاکے مار رہا تھا. یہ ایک بہت ہی عظیم اظہار ہے خدا تعالیٰ کا اپنے پیارے بندوں کی کہ ہر حسن پر نگاہ رکھنے کا. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ تو پٹاخے مچاکے نہیں مارا کرتا, نہ وہ ہنستا ہے ان معنوں میں جن میں ہم ہنستے ہیں. تو یہ انسانی محاورے کی مجبوریاں ہیں, اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان محاوروں کو استعمال کر کے ایسی زبان میں ہمارے دل کو پیغام دیا کہ دل اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے. اس سے بہتر اظہار ممکن نہیں تھا. بس ہرگز یہ وہم نہ لائیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کچھ بیٹھا آسمان پر وہ کسی کے مچاکوں کے ساتھ مچاکے مارنے لگ جاتا ہے. وہ تو وہ خدا ہے جو غریبوں کے ساتھ غریب ہو جاتا ہے, اپنے خدمت کرنے والے بندوں کے ساتھ ان کی خدمتوں میں شامل ہو جاتا ہے. اس کی جو عظمت ہے وہ اس بات میں ہے کہ وہ اپنے ذلیل سے ذلیل بندے پر بھی جھک سکتا ہے, اور یہی اس کی عظمت کے اظہار کے قصے ہیں. ایک معمولی سی بات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے اتنے پیار سے شکریہ ادا کرتا ہے ان بندوں کا جو احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں اور وہ ان احسانات کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے. تو یہ حسن خدا کی ذات کا ہے, اس کی عظمت اور اس کی رفعت اس میں ہے کہ وہ اپنے کمزور سے کمزور بندوں میں بھی جب کوئی اچھی بات دیکھتا ہے تو ان پر جھک جاتا ہے. اور ان کو اپنے جھکنے کے ساتھ رفت بخشتا ہے. بس یہ خوبی جو مہمان نوازی کی خوبی ہے, اس کے متعلق بھی جیسا کہ حضرت مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا, ایسی خوبی نہیں ہے جو نظر انداز کی جاتی ہے, یہ مشہود خوبی ہے جس پر نظر پڑتی ہے آسمان سے, مگر اس کی وجہ للہ ہونی چاہیے. ورنہ بے شمار مہمان نوازیاں ہیں جو رشتوں کی خاطر, ذاتی محبتوں کی خاطر کی جاتی ہیں, مجبوراً کی جاتی ہیں, دکھاوے کے لیے کی جاتی ہیں, ان کی کوئی قدر آسمان پر نہیں ہوتی. مگر جو اللہ کی خاطر کرتا ہے, یہ مہمان نوازی زمینی نہیں رہتی بلکہ آسمانی بن جاتی ہے. بس یہی بیان مقصود تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بھی پیار کی نظریں اس پر پڑ رہی تھیں. تو اس حسن خلق کو بڑھائیں, کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو پانچ بنیادی شاخوں میں سے ایک شاخ قرار دیا ہے. اور یہ حیرت انگیز بات ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کے کارخانے کا ذکر فرماتے ہوئے کہ جو الہی کارخانہ قائم فرمایا گیا ہے اس کی پانچ مستقل شاخیں ہیں, ان میں ایک مہمان نوازی کو قرار دیا ہے. اور یہ ایک پیشگوئی کا رنگ بھی رکھتا تھا, کیونکہ جماعت احمدیہ کے پھیلنے اور نشو و نما کا جماعت احمدیہ کے خلق مہمان نوازی سے گہرا تعلق ہے. پھر تمام دنیا کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے کا جماعت احمدیہ کے خلق مہمان نوازی سے بہت گہرا تعلق ہے. سب دنیا میں جہاں جلسے منائے جاتے ہیں, وہاں بسا اوقات خصوصاً ان دنوں جب کہ کثرت سے نئے مہمان تشریف لا رہے ہیں, مہمان نوازی کے تقاضے اونچے ہو جاتے ہیں اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس زمانے میں جب کہ گنتی کے چند افراد کی آمد آمد تھی, ساری جماعت کو ایک عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کرنے کی ہدایت فرمائی اور ہدایت کی کہ آنے والے مہمانوں کا خیال رکھنا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خود اتنا خیال تھا کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ایک وقت قادیان میں ایک دفعہ جلسے کے دنوں میں چند مہمان بھوکے رہ گئے اور ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی, وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ان کے بچوں نے مجھے بڑی تفصیل سے وہ دلائل پیش کیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اول طور پر ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب گویا مقصود تھے, مگر اول طور پر تھے یا ضمنم تھے یہ بحث بے تعلق ہے. امر واقعہ یہ ہے وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے اور اس کی انہوں نے گواہی دی. تو وہ مہمان جو چند مہمان تھے جو بغیر کھانے کے سو رہے تھے یا سونے لگے تھے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الہاماً فرمایا اتم الجائے اول موتر, کہ جو بھوکا ہے اور تکلیف میں مبتلا ہے اس کو کھانا کھلا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بے قراری سے باہر آ گئے, رات کو اٹھ کے اعلان کروایا کہ گلیوں میں اعلان کر دو کون ہے جو بھوکا ہے اسے کھانا کھلایا جائے, اور راتوں کو اٹھا اٹھا کر ان لوگوں کو کھانا پیش کیا گیا. تو مہمان نوازی کی جو میں تعریف کر رہا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, جماعت احمدیہ کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے اور ہمارے مستقبل سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. مہمان نوازی کے ذریعے ہی ہم نے لوگوں کے دل جیتنے ہیں, اور ہر جلسے پر ہر اجتماع پر خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ پہلے سے بہتر مہمان نواز بنتی چلی جا رہی ہے. یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ اور بھی زیادہ شکر کے لائق ہے, ورنہ لوگ مہمان نوازیاں کرتے تو ہیں چند دنوں کے بعد, چند مہینوں کے بعد, چند سالوں کے بعد تھک جاتے ہیں, مگر آج خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 100 سال سے زائد عرصہ گزر گیا لیکن جماعت نہ تھکی نہ ماندی ہوئی, بلکہ ہر سال پہلے سے بڑھ کر اس میں مہمان نوازی کے اخلاق سنورتے رہے اور زیادہ روشن اور ثقل ہوتے رہے. بس اس اعلیٰ خلق کی حفاظت کریں, اور ساری دنیا میں چونکہ یہ جمعہ نشر ہو رہا ہے اس لیے آپ کی جماعت جرمنی کے حوالے سے میں ان سب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ فاستبقوا الخیرات, تمہارے لیے ایک خدا تعالیٰ نے ایک متمع نظر بنا دیا ہے. لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر ایک کے لیے ایک متمع ہے, ایک دوڑ کا نشانہ ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, اس تمہارے لیے دوڑ کا نشانہ یہ مقرر کیا گیا ہے کہ تمام خوبیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو. بس امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کو اس پہلو سے بھی اپنی ذمہ داریوں کو صرف ذمہ داریاں سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق نہیں بخشے گا بلکہ محبت کے ساتھ ان فرائض کو ادا کرنے کی توفیق بخشے گا. دل ڈال کر, اپنی روح ڈال کر یہ خدمتوں کی توفیق بخشے گا, کیونکہ اگر یہ خدمتیں دل اور روح کے ساتھ کی جائیں تو پھر بوجھ نہیں بنتی, پھر لطف بن جاتی ہیں. تو جو کام لمبے ہوں, جو لیکھے لمبے ہوں, ان میں ایسی محنت جو بوجھ بن جائے وہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی. بس ہماری بقا کا راز اس میں ہے, ہمیشہ کے لیے اپنی نیکیوں کو قائم رکھنے کا راز یہ ہے کہ نیکیوں سے محبت کریں اور محبت کے ساتھ ان باتوں کو سر انجام دیں. اس کے نتیجے میں کوئی بوجھ نہیں رہے گا بلکہ لطف زندگی کا ایک لطف بن جائے گا, اور یہی بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جماعت احمدیہ جرمنی کو خدا یہ توفیق بخش رہا ہے. جب بعض منہوں سے مجھے ملے, میں ان کا شکریہ ادا کیا, آپ کے متعلق بڑی اچھی رپورٹ ملی, تو انہوں نے کہا کس بات کا شکریہ, ہمیں تو بڑے لطف آیا ہے, مزہ آ گیا, زندگی کے بہترین دن تھے. تو چونکہ دل ڈال کر خدمت کی جائے تو وہ مصیبت نہیں بنتی بلکہ خود اپنی جزا بن جاتی ہے. وہی خدمت انسان کو وہ لطف عطا کر دیتی ہے جو اس خدمت کو ہمیشہ کی بخش جاتا ہے. بس تمام دنیا کی جماعتوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ اس پہلو سے وہ اپنے مہمانوں کے لیے, آنے والے مہمانوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, اور ان آنے والے مہمانوں میں سب سے زیادہ اہم مہمان اس وقت نومبائین ہیں. نومبائین کا اب سلسلہ ایسا بڑھ چکا ہے کہ ان کے لیے ہمیں وسیع تر انتظام کرنے ہوں گے. اب انفرادی کوشش پر ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا, اگر اتفاقات پر ان کو چھوڑ دیں گے, انفرادی کوشش پر چھوڑ دیں گے تو ایک بھاری تعداد ان میں سے ایسی رہ جائے گی جن کو پوچھنے والا دیکھنے والا کوئی نہیں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو تعریف قلب کی ہدایت دیتا ہے, مؤلفۃ القلوب بیان کرتا ہے ان لوگوں کو, یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدائی دور میں اگر محبت پا لیں تو ہمیشہ کے لیے آپ کے ہو جائیں گے. اگر ابتدائی دور میں ان سے سرد مہری کا سلوک ہو اور ان کا کوئی نہ ہو جو انہیں اپنا سکے اور سینے سے لگا سکے, تو بعید نہیں رہتا ہوتا کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ سرک کر یا پیچھے ہٹ جائیں یا اپنی ایک بے عملی کی سی حالت میں ٹھنڈے پڑ جائیں. اور جیسے لوہا گرم ہو تو اس وقت اسے رخ, اسے شکلیں عطا کی جاتی ہیں, اور ٹھنڈا ہو جائے تو وہ شکلیں قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. بس یہی دور ہے جب کہ آپ کی مہمان نوازی کا خلق ایک ایسے اجتماعی رنگ میں ان آنے والے مہمانوں کے دل جیتنے والا بنے کہ جس کے ساتھ منصوبہ ضروری ہے. بس تمام جماعتوں کو اس پہلو سے منصوبہ بنانا چاہیے کہ کثرت سے آنے والے نئے احمدیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ رہے جسے جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان کے طور پر سر آنکھوں پر نہ لے اور جس کی خدمت ایک دلی جذبے سے نہ کرے. یہ کچھ دیر کی بات ہے, یہ مہمان وہ ہیں جو چند دنوں میں میزبان بننے والے ہیں. اگر پہلے زندگی کے چند مہینوں کے تجربے میں یا زیادہ سے زیادہ ایک سال کے تجربے میں یہ آپ کے حسن خلق سے متاثر ہو گئے, آپ نے ان کی خدمتیں کیں, تو ان میں سے ایسے پیدا ہوں گے جو آپ سے بڑھ کر خدمت کرنے والے ہوں گے, اور آنے والے وقتوں کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کو یہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر پورے کریں گے. بس ہر پہلو سے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ہم اپنی مہمان نوازی کے خلق کو انفرادی طور پر بھی بڑھائیں اور اجتماعی طور پر بھی ایسا منظم کریں کہ اس کے نتیجے میں آئندہ صدیوں میں جو پھیلے ہوئے تقاضے ہیں ان کو ہم بہترین رنگ میں پورا کرنے والے ہوں. اب میں آپ کو اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو کہہ دے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں کو ظلم کیے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ تمام تر گناہوں کو بخش دے, کوئی بھی باقی نہ چھوڑے. انہ هو الغفور الرحیم, یقیناً وہ وہی ہے جو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اس مضمون کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ گزشتہ دنوں میں جب میں آپ کو تقویٰ کی طرف بلانے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی نصیحت کرتا رہا ہوں اور شرک سے کلیتاً پاک ہونے کے متعلق آپ کو سمجھاتا رہا ہوں, تو بعض دلوں میں ممکن ہے بے حد خوف پیدا ہو گیا ہو اور بعض نے دبی زبان سے مجھ سے اظہار بھی کیا کہ اگر نیکی کے یہ تقاضے ہیں اور اتنی بلندیاں ہیں جنہیں ہم نے طے کرنا ہے اور بعض صورتوں میں ادنا لغزش بھی ہمیں ہلاک کر سکتی ہے, اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں ایک مشفقانہ حالت میں سانس لے رہے ہیں اور بسا اوقات سمجھے بغیر خدا کی محبت کے مقابل پر دنیا کی محبتوں کو ترجیح دے دیتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو دین کے مقابل پر برتر سمجھتے ہیں, اس کو اولیت دیتے ہیں, تو ہمارا بنے گا کیا؟ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو ہمیں روزمرہ دکھائی بھی نہیں دیتی, نشاندہی کی جاتی ہے تو پھر کچھ کچھ دکھائی دینے لگتا ہے, لیکن نظر کا ہر روشنی کے درجے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا محنت چاہتا ہے, یہ قدم نہیں ہوا کرتا. آپ باہر سے کسی اندھیرے کمرے میں آئیں تو کچھ دیر تک کے لیے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا, پھر رفتہ رفتہ ایک مدھم سی روشنی ابھرتی ہے, وہ پھیل جاتی ہے. دراصل آپ کی روشنی دیکھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے, مگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کمرہ جو بالکل اندھیرا تھا اس میں کہیں سے رفتہ رفتہ چھن چھن کر روشنی آ رہی ہے اور وہ کمرہ دکھائی دینے لگتا ہے. تو انسان جب توجہ کرتا ہے اور محنت کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی دیکھنے کی صلاحیت کو روشنی بخشتا ہے, اس کی بصیرت روشن ہو جاتی ہے, کہیں باہر سے اور کوئی روشنی نہیں آ رہی ہوتی اس وقت. لیکن وہ لوگ جن کی خدا بصیرت بڑھاتا ہے پھر بسا اوقات ان کے لیے مزید نور کا بھی سامان کرتا ہے, چنانچہ دونوں طرف سے سلسلہ اس کا مددگار بن جاتا ہے, دیکھنے کی طاقت بڑھتی ہے اور اس کی مدد کے لیے آسمان سے نور بھی اترتا رہتا ہے. اور قرآن کریم میں یہی دو سلسلے ہیں جن کا ذکر فرمایا ہے کہ اس طرح انسان رفتہ رفتہ نور کی جانب قدم بڑھاتا ہے. اور دنیا میں اگر خدا کے نور کا کوئی مظہر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس پہلو سے جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ نور کی جانب قدم بڑھائیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمیشہ پیش نظر ہوتے ہیں, لیکن نور تک رسائی بہت مشکل ہے سوائے اس کے کہ نور آپ تک پہنچ جائے. یہ مضمون بہت پیچیدہ اور باریک ہے, मगर इसका समझाना लाजिम है। ठीक है, जब आपको मैं ये मज़मून समझाऊंगा तो पेचीदा नहीं रहेगा, बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा। अमरे वाक्य ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसी मज़मून को हमारे लिए खुद वाज़ेह फरमाया है, अहमियत भी रोशन की है और साथ ये भी समझाया है कि किस तरह मायूस हुए बगैर हमें रफ्ता रफ्ता तरक्की करनी है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नहायत ही बदकिस्मत है वो इंसान जो हक की तलब में निकले और फिर हुस्न ज़न से काम न ले, यानी नीयत ये करके निकले कि मैंने हक तलाश करना है, ये हक तक पहुंचना है, और फिर हुस्न ज़न से काम न ले। यहाँ हुस्न ज़न का क्या माना है? फरमाते हैं, एक गिलगोही को देखो कि उसको मिट्टी का बर्तन बनाने में क्या कुछ करना पड़ता है, यानी वो जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है उसको अब कभी आप गौर से देखें, और कई दफ़ा मैंने भी देखा है, बहुत ही दिलचस्प नज़ारा होता है, वो बहुत ही जाज़िबे नज़र चीज़ है। किस तरह एक मिट्टी के गोले को मुख्तलिफ शक्लों में ढालता, अचानक उसके अंदर सुराख पैदा करता, फिर इर्द गिर्द नकूश भरता। स्कॉटलैंड एक दफ़ा हम गए तो वहाँ रस्ते में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले बहुत बड़े माहरीन थे, तो वहाँ खड़े होकर दिल ही नहीं चाहता था कि उस नज़ारे को छोड़कर आगे जाएं। रब्बा में हमारे एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले थे, उनके यहाँ भी कई दफ़ा साइकिल पर जाते जाते मैं ठहर जाया करता था। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वही मिसाल दी है जो हुस्न इत्तेफाक से मेरे दिल पर पहले ही बहुत असरअंदाज हो चुकी है। मानते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को देखो, इस मिसाल का इंसान की ज़ात से भी एक ताल्लुक है, क्योंकि इंसान मिट्टी से बना हुआ है, और मिट्टी से एक बर्तन बनाने वाला उस पर जो मेहनत करता है, अल्लाह ताला ने इंसान पर उससे बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। कोई निस्बत ही नहीं है उस मिट्टी से बर्तन बनाने वाले की उस खालिक अज़ली से के साथ, उसकी कोई निस्बत नहीं, जिसने इब्तदाए आफरीनिश से इंसान की तख्लीक का नक्शा बनाया और मिट्टी ही को मुख्तलिफ रंग में तरक्की देते देते ज़िंदगी के मनाज़िर में दाखिल कर दिया। अब ये मज़मून इतना वसी है कि सारी दुनिया में बेशुमार साइंसदान इस मज़मून की खोज में वक्फ हैं, लेकिन इसकी कुनों को पा नहीं सके, और इकरार करते हैं कि एक जगह पहुंचकर गोया आगे एक चट्टान आ खड़ी होती है और आगे रास्ता नहीं मिलता। जो राज मालूम करते हैं, कुछ देर के बाद पता चलता है कि राज नहीं थे, राज मालूम नहीं हुए थे, बल्कि एक मुहिमा मालूम हुआ था। जो इतने और राज हमारे सामने अनखुले राज, वो राज जो सर्वस्था हो, वो राज लेके आया है कि जिसे हम हाल समझ रहे थे वो तो एक मुहिमा बन गया। और ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, इल्म की बिना पर कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ उन साइंसदानों को जिन्होंने बाज़ बड़ी बड़ी दरियाफ्तें की और बड़े फ़ख्र से ऐलान भी कर दिया कि अब हम जिंदगी की इब्तदा का राज समझ गए हैं, और सारी दुनिया में साइंसदानों ने उनको बहुत उठाया और बढ़ाया। ये वो शख्स पैदा हुआ है जिसने ज़िंदगी की इब्तदा का राज मालूम कर लिया। 10-15 साल के बाद वही साइंसदान ये कहता है कि बड़ी ही नासमझी थी जो ये ऐलान हुआ, कुछ भी मालूम नहीं कर सके। जिसको हम ज़िंदगी के आगाज़ का राज समझते थे, वो तो एक ऐसा मुहिमा निकला है जो पेश दर पेश और भी अपने खम में बढ़ता चला जाता है और हम उसको कुछ नहीं समझ सकते। बस ये वो कायनात का खुदा है जिसने मिट्टी से इंसान बनाया है, और वो मिट्टी का बना हुआ इंसान खुद अपनी हकीकत को नहीं समझ सका, ना समझ सकता है, वो देखना चाहता है कि मैं देखूं तो उसे मुझे कैसे बनाया गया। लेकिन बहुत देर के बाद उसे ये होश आई है, आज वो मुड़कर देखना चाहता है कि 4 अरब साल पहले या 4.5 अरब साल पहले इस मिट्टी से मेरा खमीर कैसे उठाया गया था। अगरचे अल्लाह ताला ने उस जमाने के आसार को भी आज तक बाकी रखा है, और सारी जो कहानी है इंसानी इर्तका की वो ऐसी ऐसी जगहों पर मुर्तसिम कर दिए, नक्श कर दिए कि आज तक वो आसार पढ़े जा सकते हैं अगर बसीरत हो तो। बसीरत के साथ साथ रोशनी बढ़ती है जैसे कि मैंने कहा है, और वो आसार जो पहले दिखाई नहीं देते थे दिखाई देने लगते हैं, मगर इसके बावजूद वो एक जगह पहुंचकर अंधे के अंधे रह जाते हैं क्योंकि आसमान से नूर नहीं उन पर उतरता। और जब तक आसमान से नूर न उतरे इंसानी बसीरत की तरक्की उससे कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा सकती। दुनिया के चंद राज उसको मालूम हो जाते हैं लेकिन असलुल हकीकत उस पर नहीं खुलती। वो गहरी बुनियादी हकीकत जो तख्लीक आल कायनात में मौजूद है वो उससे पूरी तरह दिखाई नहीं देती। खुदा तक पहुंचते पहुंचते रह जाता है और पहुंच नहीं सकता। बस इस पहलू से मोमिन की बसीरत और गैर मोमिन की बसीरत में एक फर्क है। मोमिन की बसीरत के साथ आसमान पर से नूर उतरता है और वो नूर उसको वो रोशनी अता करता है जो दुनिया की मेहनत करने वालों को नसीब नहीं होता। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने गिलगोही की मिसाल हमारे सामने रखी कि गिलगोही को देखो वो कैसे मिट्टी के बर्तन बनाता है। और हुस्ने ज़न का मजमून ये है कि वो एक मिट्टी के गोले को पकड़ता है और ये हुस्ने ज़न रखता है कि इससे ये कुछ बन जाएगा जो मैं बनाना चाहता हूं, और थकता नहीं, वो मुख्तलिफ शक्लें देता है और लगा रहता है उसको मुख्तलिफ मजीद खूबसूरत शक्लों में ढालने में, और यकीन रखता है कि ऐसा हो जाएगा। बस मोमिन जिसके पीछे खुदा ताला की मिट्टी की तश्कील एक अजीम तारीख के तौर पर मौजूद है वो कैसे मायूस होगा। अगर वो मायूस होगा तो वो उस रोजमर्रा के पथेरे से भी जलील और बदतर हो जाएगा जो सिर्फ ईंटे ही बनाता है। तो खुद जो मिट्टी का बना हुआ एक शाहकार हो वो अपनी तश्कील से मायूस हो जाए, हजरत मसीह मौऊद फरमाते हैं ये तुम्हें जेब नहीं देता। मगर अगर आप बना के देखना चाहें तो ईंट भी नहीं पथी जा सकती। पहली दफा आप कोशिश करके देखें तो 4 कोनों की ईंट की बजाय या 4 ऊपर और 4 नीचे के 8 कोनों की ईंट की बजाय वो 40-50 कोनों की ईंट बन जाएगी, और बाद दफा ईंट की बजाय थोबा बन जाएगी। तो मेहनत करनी पड़ती है, और ये हुस्ने ज़न हो कि मेहनत काम आएगी तो फिर इंसान हकीकत में तरक्की कर सकता है, इसके बगैर तरक्की नहीं कर सकता। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हर गुनहगार को, हर उस शख्स को जो खुदा की राह में आगे कदम बढ़ाना चाहता है, देखें कैसे प्यारी प्यारी मिसालें देकर सहारा दे रहे हैं। फरमाया हुस्ने ज़न से काम लो, मेहनत करनी होगी, वक्त लगेगा, बात चीज़ें एकदम हाथ नहीं आया करती, रफ्ता रफ्ता होगा। चुनाचे फरमाते हैं धोबी ही को देखो कि वो एक नापाक और मैले कुचले कपड़े जब साफ करने लगता है तो किस कदर काम उसको करने पड़ते हैं। कभी कपड़े को भट्टी पर चढ़ाता है, कभी उसको साबुन लगाता है, कभी उसकी मैल कुचैल को मुख्तलिफ तस्वीरों से निकालता है। ये धोबी की मिसाल भी बहुत ही बरमहल है क्योंकि इंसान अपने साफ सुथरे लिबास को दागदार कर लेता है और खुद कर लेता है। जब माँ के पेट से पैदा होता है तो गोया गिलगोही ने उस शक्ल में ढाल दिया जो जिस शक्ल में ढालना उसको मकसूद था, बेदाग पाक साफ मासूम एक सेहतमंद बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है। और جوں جوں انسان کے زیر اثر آتا چلا جاتا ہے اس کی معصومیت داغدار ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کپڑے کی طرح جسے آپ پہلی دفعہ نیا سمجھ کر پہنتے ہیں تو رفتہ رفتہ اس کے دھبے لال دیتے ہیں، کئی طرح کے اس پہ نشان پڑ جاتے ہیں، اسی طرح وہ بچہ بھی پھر گندا ہونے لگتا ہے. لیکن بہت سے ایسے داغ ہیں جو محنت کے ساتھ دھل جاتے ہیں، اور حضرت وسیم علیہ السلام پہلے انہی داغوں کی مثال دے رہے ہیں. اب دھوبی کو دیکھیں، وہ بھی صبح صبح اٹھ کر جاتا ہے اور بعض دفعہ تالابوں کے کنارے، بعض دفعہ ہم جہاں قادیان میں ہوتے تھے تو ڈھاب پر پہنچا کرتے تھے دھوبی، اور صبح سیر کے وقت کئی دفعہ ان کو دیکھ کر وہیں پاؤں جم جایا کرتے تھے کہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. وہ کپڑوں کی ایک ڈھیری لے کے آتے تھے جس سے پہلے ساری رات وہ سوڈے والے پانی میں ابالتے تھے، اور ابالنے کے باوجود اگر اس سے عام اسی حالت میں دھو لیں تو پھر بھی داغ نہیں اترا کرتے، چنانچہ وہ اس کو ان کپڑوں کو پٹکتا تھا. اور مختلف جگہ ان دھوبیوں نے اپنے اپنے پتھر بنا رکھے تھے یا پتھر اپنا رکھے تھے، بنی بنائی پتھریلی جگہ تھی، اور پھر وہ ساتھ چھوا چھو کی آوازیں نکالتا تھا، اور ہر دفعہ اس کپڑے کو پٹکتا تھا پتھر کے اوپر اور چھوا چھو چھوا چھو، سارے ڈھاب کے کنارے پر چھوا چھو کے گیت اٹھ رہے ہوتے تھے، اور بڑے دلچسپ نظارہ تھا. مگر بڑی محنت کرتا تھا وہ، اور بار بار پتھر پر پٹکنے سے پھر وہ داغ کپڑے کو چھوڑ دیتے تھے. تو گناہوں کے داغوں کی بھی تو ایسی کیفیت ہوا کرتی ہے، کچھ ہلکے اور کچے داغ ہوتے ہیں، کچھ کو تو ٹھنڈے پانی سے دھو کر اسی وقت ملنے تو اتر بھی جاتے ہیں. تازہ گناہوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے، داغ جتنا پرانا ہوتا جائے اتنا ہی اس کا دور کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے. بس اس مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں سمجھیں تو آپ کو بہت سی معرفت کے راز ہاتھ آئیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو خدا نے جس مٹی سے تشکیل دیا ہے وہ ایک ایسا شاہکار ہے کہ اس کا عام انسان بلکہ بڑے سے بڑا سائنسدان بھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنا عظیم شاہکار ہے. اس کو تشکیل کے بعد پھر آپ گندا کرنے لگتے ہیں، اس کی شکلیں بدلنے لگتے ہیں، بعض دفعہ ایسا مکروہ ہو جاتا ہے کہ پہچانے نہیں جاتا کہ کس ہاتھ کا بنا ہوا تھا، اور پھر اس کو داغدار کرنے لگتے ہیں. تو جیسے کپڑا داغدار ہو کر جب پرانا ہو جائے تو پھر وہ داغ نہیں مٹتے، کپڑا مٹ جاتا ہے مگر داغ نہیں مٹتے. وہی حال انسان کا ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دھوبی سے بھی نصیحت پکڑو، وہ دیکھو کتنی محنت کرتا ہے کپڑوں کے داغ ہونے پر، اور اگر دیر تک وہ کپڑا دھوبی کے جائے ہی نہ، اگر اس پر محنت کی ہی نہ جائے، تو ایسے کپڑے کے داغ پھر بعض دفعہ اس کا ہمیشہ کے لیے جز بن جاتے ہیں، اور ان کا مٹنا اور مٹانا ایک امر محال دکھائی دیتا ہے. مگر انسان کے لیے اس صورت میں بھی کسی مایوسی کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ یہ آیت کریمہ یہی بتا رہی ہے کہ اے محمد یہ اعلان کر دے کہ اے میرے بندوں، اور یہاں بندوں کا جو حوالہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف دے رہے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تو کہہ دے کہ اے میرے بندوں، یعنی جو خدا کے عباد میں داخل ہو چکے ہو اور میری غلامی قبول کر چکے ہو، تم میرا دامن تھام چکے ہو اور یہ فیصلہ کر چکے ہو کہ میرے پیچھے چلو گے، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا رب اتنا عظیم ہے کہ وہ ہر گناہ کو بخشنے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہی ہے جو گناہوں کو بخشنے کی طاقت رکھتا ہے، اور پھر رحیم بھی ہے جو گناہ بخشنے کے بعد پھر بار بار رحم لے کر آتا ہے اور ترقی کے مثبت دور میں داخل فرما دیتا ہے. اس پہلو سے جب آپ اس مثال کو سامنے رکھیں تو اول تو یاد رکھیں کہ جتنی دیر تک آپ اپنے گناہوں پر راضی رہیں گے اور ان کے خلاف جد و جہد کا آغاز نہیں کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے ان کو دور کرنا مشکل دوبھر یہاں تک کہ ایک وقت میں ناممکن ہو جائے گا. یعنی انسانی کوششوں کے بس کی بات نہیں رہے گی. پھر آسمان ہی سے کوئی فضل نازل ہو تو ان کو دور کر سکتا ہے, ورنہ زندگی بھر پھر آپ کو انہی داغوں میں رہنا ہوگا, انہی داغوں میں دفن ہونا پڑے گا. بس اس پہلو سے توجہ کریں کہ اگرچہ سفر بہت لمبا ہے اور کمزوریاں بہت زیادہ ہیں, مگر مٹانے کا سفر شروع ہو جانا چاہیے. یعنی داغوں کو مٹانے کا سفر لازماً شروع ہو جانا چاہیے, اور جتنی توفیق ملتی ہے اپنا جائزہ لے کر انصاف کی نظر سے, تقویٰ کی نظر سے یہ دیکھیں کہ آپ میں کہاں کہاں کیا کیا خامیاں ہیں, اور کچھ کو آپ پکڑ لیں, کچھ کو پکڑ کے فیصلہ کر لیں کہ ان کو تو میں لازماً چھوڑ کے رہوں گا, اور پھر دعا کریں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ تعالیٰ نے اس کا راز یہ سکھایا ہے کہ پھر اللہ سے مدد مانگنا, کیونکہ اس کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر کے ذریعے یعنی اس حسن ظن کے ذریعے کہ یہ داغ مٹ جائیں گے, اور پھر اس کوشش پر ہمیشہ قائم رہتے ہوئے, والصلاۃ اور عبادت کے ذریعے نمازیں پڑھ پڑھ کے خدا سے مدد مانگتے رہو اور ان داغوں کو مٹا کے چھوڑو جو بدزیب لگتے ہیں اور آپ کی نظر کو بھی برے لگتے ہیں. یہ وہ داغ ہیں جو بعد میں پڑے ہیں, جو ابھی ابھی نئے ہیں, ابھی آپ ان کو پہچانتے ہیں, یہ بری باتیں ہیں. تو آپ سمجھیں گے کہ یہ جو نئے نئے داغ جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں ان کو صاف کر کے تو میں کام سے فارغ ہو جاؤں گا, لیکن جب آپ ان داغوں کو دور کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ان کے نیچے چھپے ہوئے داغ اور بھی زیادہ بدزیب تھے, بدصورت تھے اور زیادہ پکے ہو چکے ہیں. تو اگر سفید کپڑے کے اوپر چند داغ ہوں تو اس کا مٹانا یعنی دھوبی کی طرح اس کو پھٹک پھٹک کر پتھروں پر یا ابال ابال کر ان کا صاف کرنا نسبتاً بہت زیادہ آسان کام ہے, مگر انسان کے معاملے میں یہ داغ کی تہیں ہیں جو تہ پر تہ جمتی چلی جاتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں, یہاں تک کہ اوپر کی تہ نیچے کے داغوں کو دیکھنے بھی نہیں دیتی. انسان کی نظر ان تازہ داغوں پر ہوتی ہے جو ابھی ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا ہوا اور اس کی وجہ سے اسے وہ داغ دکھائی دیتے ہیں. کوئی نئی بدتمیزی سیکھی ہے انسان نے تو کچھ دن تک نظر آتی ہے کہ ہاں یہ میں نے ایک نئی بدتمیزی سیکھی ہے, اور جب وہ اس کو مٹا لے گا تو اس کی نظافت کا معیار بلند ہو جائے گا, اور اس معیار کی بلندی کے نتیجے میں اس کو وہ بصیرت عطا ہوگی جس کا ذکر میں نے کمرے کے حوالے سے کیا تھا. یعنی نظر کو عادت پڑ جائے گی داغ دیکھنے کی, اور وہ داغ جو پہلے دکھائی نہیں دیتے تھے آپ ان مٹتے ہوئے داغوں کے نیچے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے ابھی تو بہت کچھ باقی ہے, اور ان کی طرف متوجہ ہوں گے. اور اس کے لیے پھر صبر اور صلاۃ کی ضرورت ہے. بہت استقامت کے ساتھ اس عزم پہم یا عزم صمیم کے ساتھ کہ آپ چھوڑیں گے نہیں جب تک ان داغوں کو مٹا نہیں لیں گے, جب آپ خدا کی طرف متوجہ ہوں گے, دعائیں کریں گے, صبر سے کام لیں گے, تو ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ آپ ان خوش نصیبوں میں داخل ہو جائیں گے جن کے کچھ پرانے داغ بھی مٹ گئے اور ان کا ساتھ چھوڑ گئے. اور پھر ایک اور داغوں کی منزل ہے, داغ دیکھنے کی منزل ہے جو سامنے آ کھڑی ہوگی. غرض یہ کہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ غیر معمولی طور پر کسی کو توفیق بخشے اور وہ اس دنیا میں صدیقوں میں داخل ہو جائے, ورنہ صالحیت کا سفر ہی طے نہیں ہوتا. اور بسا اوقات انسان صالحیت کے جھگڑے حل کرتے کرتے ہی مر جاتا ہے,
مگر اگر صالحیت کی منزل پر بھی مر جائے تب بھی وہ خوش نصیب ہے, کیونکہ وہ اس گروہ میں داخل ہو جائے گا. مالذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو صالحیت کا سفر بھی بہت لمبا سفر ہے. یہ جب داغ مٹیں گے تو پھر اور پھر اور پھر اور, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سفر بھی شروع ہو جائے گا جو خوبیوں کو حاصل کرنے کا سفر ہے. ہر مٹتے ہوئے داغ کے ساتھ ایک خوبصورتی ہے جو آپ کو عطا ہوگی. اللہ تعالیٰ کا حسن مثبت صورت میں آپ کو دکھائی دے گا, آپ اس کو اس سے محبت ہوگی, آپ اسے اپنائیں گے. تو داغوں کے مٹنے کا سفر اپنے ساتھ حسن کو اختیار کرنے کے سفر کو بھی رکھتا ہے, اور بیک وقت یہ دونوں چیزیں پہلو بہ پہلو جاری رہتی ہیں. اس جد و جہد میں داخل ہونا ہی حقیقی جہاد ہے, اور اس جد و جہد میں پڑھنے کے بعد جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت بخشے گا کہ وہ بہت جلد سب دنیا پر غالب آ جائے گی. جب تک غالب آنے کے لیے سلیقے معلوم نہ ہوں, وہ تربیت نہ ہو جس تربیت سے گزرنے کے بعد ایک سپاہی بنتا ہے, اور خدا کا سپاہی بننا عام سپاہی بننے سے بہت زیادہ مشکل کام ہے. آسان ان معنوں میں تو ہے کہ جس حالت میں بھی ہے خدا قبول فرما لیتا ہے, کہ جو کچھ ہے لے کر داخل ہو جاؤ, لیکن مشکل ان معنوں میں کہ اس سپاہی بننے کے تقاضے پورے کرنا عام دنیا کے سپاہی بننے کے تقاضوں سے بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی قومیں سپاہیوں کی تربیت کرتی ہیں, انہوں نے سالوں پر یہ معیار بنا رکھا ہے کہ بعض قوموں میں 3 سال تک سپاہی کی تربیت کافی ہوتی ہے, اور بعض اس کو 4 یا 5 سال تک لے جاتے ہیں. تو 5 سالہ تربیت عموماً امریکہ میں مثلا سپاہی تیار کرتے وقت 5 سالہ تربیت دی جاتی ہے, اور یورپ میں بھی غالباً یہی معیار ہوگا. اور پھر ان میں سے جو جن کو آگے بڑھانا ہو ان کی تربیت کے سال اور لمبے ہو جاتے ہیں. مگر خدا کے سپاہی بننے میں عجیب بات ہے کہ داخل جنگ میں داخل تو آپ کو فوراً کر لیا جاتا ہے, لیکن تربیت کا دور آخری سانس تک جاری رہتا ہے, کیونکہ کام بہت وسیع ہیں اور ممکن نہیں کہ انسان ان کے تقاضوں کو پورا کر سکے, اور وقت کی کمی تقاضا کرتی ہے کہ جلدی سپاہی پیش کرو. تو کچے پکے جتنے بھی سپاہی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میری خاطر تم آتے ہو تو آ جاؤ, میں تمہیں اپنی فوج میں داخل کرتا ہوں, لیکن شرط ہے کہ ساتھ ساتھ سیکھنا ضرور ہوگا اور اپنا معیار ضرور بلند کرنا ہوگا. بس موت تک جو ہم سپاہی بنتے ہیں, اکثر صورتوں میں, بڑی بھاری اکثریت کی صورتوں میں ہم صالح بننے کی ٹریننگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں, صالح ہو جائیں. اور صالح بننا جس کو نصیب ہو جائے ایسی حالت میں کہ جب وہ مرے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ صالحین میں تھا اور صالحین کی جماعت میں اس نے دم توڑا ہے, یہ بہت ہی بڑا اعزاز ہے, کیونکہ صالحیت کا لقب نجات کا لقب ہے. جس کو خدا صالح قرار دے دے وہ نجات پا گیا. اور مال لذینا انم اللہ علیہم میں جو خدا تعالیٰ نے ماں کا لفظ رکھا ہے, پہلے من نہیں رکھا, اس کی ایک بڑی حکمت یہ ہے تاکہ ان کو نبیوں کا ساتھ نصیب ہو سکے. ہر ایک تو من النبیین نہیں ہو سکتا, ہر ایک تو من الصدیقین نہیں ہو سکتا, ہر ایک تو من الشاہدین نہیں ہو سکتا. بس وہ صالح کیا کریں گے جو سب سے نیچی منزل پر بیٹھے رہے یا چلتے چلتے ایسی حالت میں دم توڑ دیا کہ ابھی وہ ابتدائی منزل پر ہی تھے. کیا ان کو ان بلند تر وجودوں کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا؟ بس پہلا ماں یہ معنی بھی رکھتا ہے کہ مبارک ہو تمہیں کہ تم انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ شمار ہو گیا. تم کونوا مع الصادقین میں یہی پیغام ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. ربنا ولا توفنا مع الابرار, کہ اے اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ موت دے. تو کتنے بڑے احسانات ہیں, ایسے احسانات کے نہ گنے جا سکتے ہیں نہ گنوائے جا سکتے ہیں جو ذوالمنن کے احسانات اپنے بندوں پر ہیں. کیسی کیسی شفقتوں کا سلوک فرماتا ہے, کتنے پیار کا اظہار کرتا ہے, گنہگاروں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے, اور پھر یہ دستور بنا لیا ہے کہ تم سفر شروع کر دو, جہاں بھی تمہارا انجام ہوگا ہم تمہیں صالحین میں شمار کر لیں گے, مگر سفر شرط ہے. بس آپ یہ سفر کریں, اور لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں, اور یقین رکھیں کہ یہ چیزیں جو بہت ہی مشکل دکھائی دیتی ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ آسان ہوتی چلی جائیں گی, اور ہر قسم کے داغ مٹائے جا سکتے ہیں اگر خدا تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو اور وستعینوا بالصبر والصلاۃ پر عمل ہو. حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جب ادنا ادنا چیزوں کے لیے اس قدر صبر سے کام لینا پڑتا ہے تو پھر کس قدر نادان ہے وہ شخص جو اپنی زندگی کی اصلاح کے واسطے اور دل کی غلاظتوں اور گندگیوں کو دور کرنے کے لیے یہ خواہش کرے, یہ پھونک مارنے سے نکل جائیں اور سب معاف ہو جائے, قلب صاف ہو جائے, یعنی پھونک مارنے سے یہ سارے گناہ دور ہو جائیں اور قلب اچانک صاف ہو جائے. یہ پھونک مارنے والے پیر اور فقیر سب دنیا کو دھوکے دیتے پھرتے ہیں, اور ان کی پھونک سے تو ان کا اپنا نفس بھی کبھی صاف نہیں ہوا. تفن کی پھونک ہے جو شرک پھیلاتی ہے, ایک بدبو ہے جس کے پاس کوئی شریف نفس انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, اور اتنی جہالت ان لوگوں نے پھیلائی ہے. اور ہر سال یورپ کے سفر کرنے والے بڑے بڑے پھونک مارنے والے صوفی آتے ہیں اور درویش اور فقیر پہنچتے ہیں, ان کے اخباروں میں اشتہار چھپ جاتے ہیں کہ وہ بہت پہنچا ہوا صوفی آ گیا ہے, ایک نظر سے تمہیں آر پار کر دے, یہاں سے کہیں اور پہنچا دے گا, اور اس کی ایک پھونک سے تم ہر بیماری سے شفا پا جاؤ گے. یہ سب جھوٹ ہے, سب ظلم کے قصے ہیں, شرک کی تعلیم ہے جو دینے آتے ہیں, اور جنت کی بجائے جہنم کی گارنٹی ہوتی ہے. یہ کہنا ان کے لیے جائز ہے کہ ایک پھونک میں ہم تم جہنم میں پہنچا دیں گے. احمدیت نے خدا تعالیٰ کے فضل, اللہ کے فضل کے ساتھ آپ کو ان اندھیروں سے نکالا ہے, اتنا بڑا احسان ہے, کیونکہ انسان اس پر غور کرے تو وہ ساری عمر یہ شکر ادا کرتے کرتے مر جائے تو شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. خدا نے آپ کو کہاں پیدا کر دیا, کس روشنی میں پیدا فرما دیا ہے. امام مہدی کا زمانہ عطا کیا, اس کی جماعت میں داخل کیا, اس کی جماعت میں شامل ہو کر خدا تعالیٰ اپنے محض اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو مزید ترقیات کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق بخشی. تو یہ بہت احسانات ہیں جو جس نے آغاز سفر کے سامان مہیا کیے ہیں, لیکن یہ سفر کا انجام نہیں ہے. یہ بات ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, آئندہ بھی سمجھاتا رہوں گا کہ احمدیت ایک بہت بڑا احسان ہے, اندھیروں سے نکل کر آپ آئے ہیں, لیکن روشنی میں پہنچ کر سفر ختم نہیں ہوا, بلکہ روشنی میں پہنچ کر سفر کا آغاز ہوا ہے, اور توحید کا سفر لامتناہی ہے. اپنے نفس کو شرک سے پاک کرنے کا سفر لامتناہی ہے, ان معنوں میں لامتناہی ہے کہ وہ جو خدا کی طرف سے توحید کے نور سے مزین نہیں کیے جاتے, روشن نہیں کیے جاتے, یعنی انبیاء کا گروہ, ان کے سوا باقی ہر طبقے کے بزرگوں اور نیکوں کے لیے توحید کے متعلق محنت کرنی پڑتی ہے, مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے, اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس لیے سفر لامتناہی رہتا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی شرک کا حملہ ان کے اوپر ہوتا ہی رہتا ہے. کبھی اولاد کی طرف سے ابتلا آ گیا, کبھی نظام جماعت کی سزا کے طور پر ابتلا آ گیا, کبھی مالی ابتلا آ گیا, کبھی قریبوں کی موت ابتلا بن گئی, تو انسانی زندگی میں جو توحید کا سفر ہے وہ بظاہر مکمل ہونے کے باوجود ایک انسان یہ سمجھ بھی لے کہ میں توحید کامل پر قائم ہو گیا ہوں, پھر بھی یہ سفر مکمل نہیں ہوتا, کیونکہ ہر طرف سے اس پر حملے ہوتے چلے جاتے ہیں, نئی نئی آزمائشیں آتی چلی جاتی ہیں, نئے نئے امتحان درپیش ہوتے ہیں. تو اللہ کرے ہمیں ان سب تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا ہو, کیونکہ ہم پر ذمہ داریاں بہت ہیں, بہت بڑے کام ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فضلوں کی رفتار بڑھا دی ہے, اسے دیکھ کر جہاں روح سجدہ ریز ہو جاتی ہے وہاں خوف بھی پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم سے بڑی توقعات رکھی ہیں. کہاں 8-10 ہزار احمدیوں کا سال بھر میں ساری دنیا بھر میں جماعت میں داخل ہونا, یعنی غیر احمدیوں کا احمدی بننا, غیر مسلموں کا مسلم بننا. کہاں 16 لاکھ کا ایک سال میں مہمان بن کر چلے آنا. تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہم پر نظر رحمت فرماتے ہوئے ہم سے توقعات رکھی ہیں, اور جتنے فضل عطا کیے ہیں اتنی ہی ہم سے توقعات بڑھ گئی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نظر میں ہم اصلاح پذیر ہیں, خدا تعالیٰ کی نظر میں ہماری وسعتیں پھیل رہی ہیں, ہماری صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں, اور ان کے مطابق اس کے فضل نازل ہو رہے ہیں, اور ان کے مطابق ہماری توقعات, ہم سے توقعات اونچی ہو رہی ہیں. بس دعا کرتے رہیں اور تھکے بغیر, پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر مسلسل قدم آگے بڑھاتے رہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور خدا ہمیں, ہم سب کو جو آج زندہ ہیں, اس آنے والی صدی کا امام بنا دے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.